रोशनी ऐसी फैलाई दूर कर दी रात, काम ऐसे कर दिए मिसाली शख्सियात।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام مثالی شخصیات کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مہینے کی نسبت سے ہم اسپیشل ایپیسوڈ ربیع الاول شریف کے حوالے سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت انسانیت کے حوالے سے تعلیمات کے بارے میں پہلے ہم نے کچھ گفتگو کی تھی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، اپنی امت کی بھلائی کتنے چاہنے والے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی کے بہت چاہنے والے، کمال مہربان مہربان ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت کا مفہوم ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص پروانے کی طرح شمع کے اوپر گر رہا ہو۔ فرمایا تم ایسے ہی آگ پر گرتے جا رہے ہو اور میں تمہیں تمہارے کمر بند سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں ہلم الیہ ہلم الیہ، میری طرف آؤ میری طرف آؤ۔ کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا محبت ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے۔ انہی محبت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تعارف یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلات و تسلیم پوری انسانیت کے لیے امن اور سلامتی کے داعی بن کر تشریف لائے۔ یعنی ہمارے نبی امن و سلامتی کے داعی، ہمارے نبی دنیا میں سکون اطمینان لے کر آنے والی شخصیت ہیں، نہ صرف دنیا کی بھلائی بلکہ آخرت میں بھی ابدی بھلائی کے ہمارے لیے طلبگار ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا یہ پہلو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم سننے کا شرف حاصل کریں گے کہ ہمارے نبی امن و سلامتی کے داعی۔ ویسے تو اگر غور کریں تو دین اسلام کا نام ہی بتاتا ہے کہ یہ سلامتی والا دین ہے، یہ محبت والا دین ہے۔ جو اس دین کو اپنا لیتا ہے وہ دنیا میں بھی سلامتی میں آ جاتا ہے اور ابدی سلامتی بھی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس فرمان کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ایک مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مومن کو ڈیفائن کیا، جو مومن کی تعریف ارشاد فرمائی تو کچھ یوں ارشاد فرمائی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ غور کیجئے کہ مسلمان کی تعریف گویا یہ بیان فرمائی گئی، مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے۔ یہاں محدثین کرام نے اس کی شرح بیان کرتے ہوئے جو بات ارشاد فرمائی کہ زبان اور ہاتھ کے ذریعے موسٹلی لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، اس لیے بطور خاص ان کا ذکر کیا گیا، ورنہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے امن اور سلامتی والا ہے، نہ ہی کسی دوسرے کو آنکھ کے اشارے سے تکلیف پہنچانا جائز ہے اور نہ ہی دیگر اعضاء کے ذریعے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ایک روشن پہلو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امن اور سلامتی کو ترجیح دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ جس میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اس وقت ایک بڑی بدامنی ہونے کا اندیشہ تھا، ایک بڑی لڑائی ہو جانے کا اندیشہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست سے سارا معاملہ ٹل گیا۔ مشہور واقعہ ہے جب اہل مکہ نے کعبۃ اللہ المشرفہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جب حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو اس وقت ایسی سچویشن بن گئی کہ لوگ آپس میں الجھنے لگے، یہاں تک کہ بعض قبائل نے قسمیں کھا لی، اپنی انگلیاں خون میں ڈبو لی، ہر ایک کا کہنا یہ تھا کہ حجر اسود ہم یہاں نصب کریں گے۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا اس کو ثالث بنایا جائے گا، اس سے فیصلہ کروایا جائے گا کہ حجر اسود نصب کون کرے۔ اللہ کی شان، جب اگلا دن آیا تو سب سے پہلے مسجد حرام شریف میں داخل ہونے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ جب آقا کو دیکھا تو سارے اس بات پر ایگری ہو گئے، کیونکہ وہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین یعنی امانت دار اور صادق کہا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فراست سے، اپنی حکمت عملی سے اور اپنے تدبر سے یوں فیصلہ فرمایا کہ حجر اسود کو جس چادر کے سامنے رکھا گیا، تمام جو قبائل وہاں موجود تھے، خاندان اور فیملیز تھیں، ان کے بڑوں میں سے ایک ایک کو بلا لیا گیا اور ان تمام نے اسے مختلف چادر کے کونوں کو پکڑ لیا، اور پھر جب وہاں نصب کرنے کا مرحلہ آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نصب فرما دیا۔ یوں حکمت عملی کے ساتھ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑی جنگ کہہ لیجئے اس سے اپنی قوم کو بچا لیا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں پہلی اسلامی ریاست کو قائم فرمایا، اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں امن کے لیے جو اقدامات فرمائے ان میں سے چند ایک کا ذکر آج کے اس پروگرام میں ہم سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و سلامتی کے لیے جو ایک قانون اور قاعدہ بنایا وہ تھا عدل اور انصاف کی فراہمی۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں جب کسی معاشرے سے عدل و انصاف کو اٹھا لیا جائے اور افراد میں باہمی مساوات نہ رہے تو پھر وہاں آپس میں لڑائیاں، خانہ جنگیاں اور ظلم اور بربریت پھیل جاتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امن اور سلامتی کو یوں فروغ دیا کہ آپ نے اس قائم ہونے والی پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد عدل پر رکھی۔ یہاں تک ایک مرتبہ کسی خاتون نے چوری کی، مشہور واقعہ ہے، اس عورت کا تعلق ایک معزز گھرانے سے تھا، لوگ اس پہ تھوڑا سا ان کو فیل ہوا کہ اب اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ بعد میں لوگوں نے مشورہ کیا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشی بنا کر بھیجا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس وقت جو کلمات ارشاد فرمائے وہ انسانی تاریخ میں عدل و انصاف کے لیے ایک اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑا رتبے والا شخص کوئی غلط کام کرتا تو اس کو بچا لیا جاتا اور جب کوئی غریب کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا تو اس پر حد نافذ کر دی جاتی. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک پہلو ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کو پرامن اور پرسکون رکھنے کے لیے جو فارمولہ عطا فرمایا اس کے اندر لسانی، علاقائی، رنگ، نسب، کسی قسم کا کوئی تعصب شامل نہیں تھا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی مشہور ہے، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو اجنبی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت کا معیار ایک ہی ہے اور وہ ہے تقوی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ فضیلت اور کا معیار صرف تقوی ہے، یعنی جو جتنا زیادہ متقی ہے وہ اتنا ہی زیادہ قابل احترام ہے. باقیہ رہا کہ کسی کی زبان مختلف ہے، کسی کا رنگ اور طرح کا ہے، کسی کا علاقہ اور طرح کا ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب صحابہ کرام علیہ مردوان نے اپنایا تو وہ معاشرہ امن اور سکون کی روشنی میں ایک مثالی معاشرہ بن گیا. ناظرین کرام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے کیا کہنے، آپ ایسے امن اور سلامتی کی دعوت لے کر آنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے موڑ آئے جہاں آپ چاہتے تو انتقام لے لیتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو ترجیح دی وہ امن و سلامتی تھی. ذرا طائف کا وہ منظر اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے وہاں تشریف لے جاتے ہیں. وہاں کے لوگوں نے اس کے ریجیکٹ میں کیا کیا، کچھ نوجوانوں کو ہمارے آقا، ہمارے دلوں کے چین نبی کریم، نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ خون مبارک بہنے لگا، نالین شریفین خون سے بھر گئی. اس سچویشن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو بھیجا. فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اگر آپ فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اللہ اکبر، آپ اندازہ کیجئے، صورتحال ایسی ہے کہ مبارک خون بہ رہا ہے، لوگ تنگ کر رہے ہیں. اس سچویشن میں کمال صبر ہے، کمال امن اور سلامتی کا میسج ہے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو دے رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ فرمایا، اگر آج یہ قوم ایمان نہیں لاتی تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایک اللہ پر ایمان لائیں گے. اللہ اکبر، اس وقت بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایسی التجا نہیں کرتے. حالانکہ پاور ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نہیں تو ان کے بعد والے ایمان لے آئیں گے. سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے امن و سلامتی کا پیغام. ایک اور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں یوں سیکھنے کو ملتا ہے. غزوہ احد کا موقع ہے، مسلمان دشمنوں پر حملہ آور ہیں. دوران جنگ خالد بن ولید، جو بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، ایک جنگی حکمت عملی اپناتے ہیں اور مسلمانوں پر اٹیک کر دیا جاتا ہے. ایک دم سے سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف چند صحابہ کرام رہ جاتے ہیں. دشمن تابڑتوڑ حملے کر رہا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک تک زخم پہنچ جاتا ہے، خون مبارک بہنے لگتا ہے. جنگ کا عالم دشمن سے مقابلہ، اس صورتحال میں جہاں ہر کوئی تمنا کرتا ہے کہ اپنے مخالف کو ہر طریقے سے ختم کر دیا جائے، اللہ اکبر، یہ شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس وقت یہ تو ارشاد فرمایا کہ اس قوم کا کیا حال ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کا خون بہایا۔ اس مفہوم کا جملہ تو کتابوں میں ملتا ہے، لیکن ان کے لیے اور کوئی ایسے کلمات نہیں ملتے۔ اس عالم میں بھی جب دشمن جان لینے کا در پہ ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے مولا میری قوم کو ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ اس سے بڑھ کر ناظرین کرام امن اور سلامتی کا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے؟ لوگوں کا معاملہ یہ ہے، معمولی سا ذاتی معاملہ ہو، ذاتی معاملے میں اس حد تک لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ جنگ و جدال، قتال کی نوبت آ جاتی ہے، لوگ جان لے لیتے معمولی سی بات پر۔ آج انفارچونیٹلی ہم اپنے اوپر غور کریں، ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا جا رہا ہے، مسلمان کو کیا ہوتا جا رہا ہے، کلمہ گو کو کیا ہوتا جا رہا ہے، معمولی سی بات پر ایک مسلمان کی جان لے لی جاتی ہے، جس جان کی اتنی حرمت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا جس نے ایک انسان کو قتل کیا بغیر وجہ شرعی کے، اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا۔ آج مسلمانوں کے اندر انفارچونیٹلی ایسا معاملہ ہے کہ معمولی باتوں پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہم غور کریں، حالت جنگ میں دشمن سے مقابلہ جاری ہے اور وہ جان کے در پہ ہے، اس وقت بھی ان کی ہدایت کی دعا کی جا رہی ہے۔ اور آج ہم اپنے معاملات پر غور کریں، ہم سے چھوٹی سی بات برداشت نہیں ہوتی۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا کردار ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک وہ دور جب مکہ فتح ہوتا ہے۔ تصور میں لائیے گا، جب سے اعلان نبوت کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، اس وقت سے یہ مکہ والے لوگ، اگرچہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، لیکن اسلام کی تبلیغ کی وجہ سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، کہیں تو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا جاتا ہے، کہیں جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے، راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں، معاذ اللہ شہید کرنے کی پلاننگ کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جانا پڑتا ہے۔ وہ مکہ جو امن اور سلامتی والا گھر ہے، وہ مکہ جہاں کعبۃ اللہ المشرفہ ہے، جہاں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگاریں ہیں، اس کو چھوڑ کر ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب وقت ایسا آتا ہے، حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں، ریاست مدینہ قائم ہوتی ہے، مدینہ طیبہ میں پہلی اسلامک سٹیٹ قائم ہونے کے بعد اب وقت آ رہا ہے اسی مکہ کو فتح کرنے کا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو چند صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مقدمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو ہزاروں صحابہ کرام علیہ رضوان کا جمع غفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شان کے ساتھ مکہ مقدمہ میں داخل ہوتے ہیں، اونٹنی پر جلوہ فروز ہیں، سر مبارک کچھ جھکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی تحمید، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کی ثنا زبان پر جاری ہے۔ اب وہ اہل مکہ جہاں یہ تصور بھی نہ تھا، جہاں جب کسی کو موقع ملتا تھا تو پھر وہ بھرپور طریقے سے انتقام لیتا تھا، اور کہیں زیادہ وہ کوشش کرتا تھا تب بھی اس کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوتی تھی۔ ایسے عالم میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ سے خطاب کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، تمہارا میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ اہل مکہ عرض کرتے ہیں، کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں۔ ارشاد فرمایا، آج میں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تسریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب میری طرف سے آزاد ہو۔ اللہ اکبر، اہل مکہ کے لیے یہ ایک ایسا حیران کل لمحہ تھا، ان کی زندگی میں یہ ایک ایسا موڑ آ گیا تھا کہ وہ ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے، ان کی توقع کیا تھی کہ آج تو سارے بدلے لیے جائیں گے، آج تو پاور ان کے پاس ہے، ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس اتھارٹی ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود اس کمال درجے کی عفو درگزر کی مثال کہ جان کے دشمنوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ عام معافی کا اعلان کر دیا، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی امان ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، تاریخ میں کوئی ایسی فتح آپ کو یاد پڑتی ہے کہ ایک سٹیٹ، ایک علاقے کو فتح کیا گیا ہو اور فتح اس طرح ہوئی ہو کہ کوئی خون ریزی نہ ہوئی ہو، کوئی جنگ نہ ہوئی ہو، اور آسانی کے ساتھ لوگ نہ صرف کہ اس اپنی شکست کو تسلیم کر لیں، آسانی کے ساتھ لوگ اس بات کو مان لیں اور پورا ایریا فتح ہو جائے، اس کی برکت کا ظہور یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عفو درگزر کی مثال سے وہ لوگ جو جان کے دشمن تھے، جان لینے کے در پہ رہا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امن اور سلامتی کے پیغام کو دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ جوک در جوک وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اسلام کا پیغام ان کے دلوں میں گھر کرتا چلا گیا۔ ناظرین کرام، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے عالم میں بھی، جی ہاں، نارملی جب حالات ہوتے ہیں، کسی بھی ملک کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، وہاں تو ایگریمنٹس کیے جاتے ہیں، معاہدے کیے جاتے ہیں، ان کا خیال تو کیا ہی جاتا ہے، لیکن یہ بھی کمال اسلام کی تعلیمات ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن تعلیمات کا ایک ثبوت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو لوگوں سے معاہدے کیے ہیں ان کا ہر حال میں پاس رکھا۔ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے فیض یافتہ صحابہ کرام ہیں ان کے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ موجود ہے، مسلمانوں نے ایک علاقہ فتح کر لیا، وہاں کے لوگوں سے ایگریمنٹ ہو گیا کہ جزیہ دیا جائے گا اور بدلے میں ان کی جان اور مال کا تحفظ کیا جائے گا۔ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنی کہ وہ ان لوگوں سے جزیہ لے گی لیکن ان کے جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری ان پر عائد ہوگی۔ کچھ عرصہ گزرا، اسلامی لشکر کو حکم ہوا کہ یہاں سے کوچ کر کے آگے چلے جانا ہے۔ جب یہ حکم ہوا تو سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود تھے، انہوں نے ان تمام لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد انہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے جان و مال کے حقوق کی تحفظ کی ذمہ داری لی تھی، لیکن چونکہ اب ہم یہاں سے جانے والے ہیں، یہاں سے کوچ کر رہے ہیں، ہم تمہارے ان چیزوں کا تحفظ نہ کر سکیں گے، لہذا جس نے جتنا ہمیں جزیہ دیا ہے، وہ ٹیکس دیا ہے، وہ آ کر واپس لے جائے۔ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی، عجوبہ تھا، اچمبا تھا کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ غالب قوم، حاکم، قبضہ کر لینے والے لوگ ایسا بھی ریئیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر واپس جا رہے ہیں، اب وہاں پر ان کے جان و مال کا تحفظ نہیں کر پا رہے تو ان کا مال واپس کر کے چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اس عمل کی برکت سے وہ لوگ ایسے اسلام کے قریب آئے کہ پیغمبر امن، امن و سلامتی کے دائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین کرام، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت جنگ میں بھی ایسے اصول، ایسے قوانین لوگوں کو عطا فرمائے کہ وہاں لوگوں سے کس طرح کے معاملات کرنے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو غزوات ہیں ان کا مقصد بھی اعلاء کلمۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سر بلندی ہے، وہاں کوئی ذاتی غرض اس کے پیچھے کار فرمانا تھی۔ چنانچہ روایات کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جنگ کے لیے صحابہ کو روانہ فرماتے، انہیں کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائی جاتی، ان نصیحتوں میں سے چند ایک نصیحتوں میں سے یہ ہوتا کہ دوران جنگ کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے گا، کسی بوڑھے کو مارا نہیں جائے گا، نہ ہی عورتوں پر ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک تعلیمات دی جاتی کہ کسی پھلدار درخت کو کاٹا نہ جائے گا۔ وہاں کا ٹرینڈ یہ تھا کہ جب دشمن سے مقابلہ ہوتا، اس کی جان لے لی جاتی، تو بعض اوقات اس کے کان، ناک ورے اعضاء کاٹ دیے جاتے، اسے مسلح کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کرنے سے بھی، یعنی اس طرح لاش کی کو اس طرح کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوات کے موقع پر بھی عہد شکنی سے منع فرمایا، بد عہدی کرنے سے روکا، خیانت کرنے سے روکا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جنگ ہونے کے بعد جو جنگی قیدی بنا لیے گئے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو رہا کرنے کا فیصلہ بھی ارشاد فرمایا۔ یہ تمام چیزیں آج کے اس سلسلے میں جو آج ہم نے سنی، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تعلیمات سے معاشرے کو امن اور سکون کا معاشرہ بنا دیا۔ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، غور و فکر کرنے چاہیے کہ آج کیا ہم بھی اس امن والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ امن اور آشتی، پیار اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا ہماری آپس میں دلوں میں بغض ہے؟ بعض اوقات دلوں میں بغض رکھا جاتا ہے، معمولی باتوں کو نوٹ کیا جاتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پیغمبر اسلام، پیغمبر امن و سلامتی، داعی اسلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا یہ پہلو ہم سب کے لیے لائق اتباع ہے۔ اللہ کریم پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہمیں امن و سلامتی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات اچھے انداز کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
روشنی ایسی پھیلائی، دور کر دی رات، کام ایسے کر دیے مثالی شخصیات۔